فاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. درود بيجي محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين، يضع المستكبرين ويرفع المستضعفين، ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين، قاسم الجبارين ومدرك الهاربين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله الأعظم في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. درود بيجي محمد وعلى
اللهم صل محمد وعلى محمد.
محترم سامعین، سورہ مبارکہ عصر میں خداوند عالم در حقیقت انسانی زندگی، اس کی اہمیت، اس کو لاحق خطرات اور اس زندگی کو خطرات سے نکالنے کے لیے راہ عمل کی جانب ہماری توجہ مبذول کرا رہا ہے. وہ کہ قرآن کریم کا یہ چھوٹا سا سورہ ہے، اور صرف سورہ ہی نہیں بلکہ قرآن کریم کی ہر آیت، خواہ وہ ایک حرف پہ مبنی ہو، کچھ حروف پہ مبنی ہو، کچھ جملوں پہ مبنی ہو، در حقیقت انسانیت کے لیے ایک پیغام رکھتی ہے، ایک میسج رکھتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے اپنے مخالف افراد کو اس بات کا چیلنج کیا ہے کہ اگر تم استطاعت ہے تو تم ایک آیت اس کی برابر کی لے آؤ. ایک آیت تم نہیں لا سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جس خدا کی جانب سے نازل ہوا ہے، یہ جس ذات نے اتارا ہے اور جس ذات کی طرف بھیجا ہے، در حقیقت اس کو بھیجنے کے لیے، بھیجنے والے کے لیے اور جس پہ بھیجا جا رہا ہے اس کے لیے، اور جو چیز بھیجی جا رہی ہے اس میں ایک طہارت اور نور موجود ہے. اور یہ طہارت اور نور صرف اور صرف اسے ہی مل سکتا ہے کہ یہ بھیجنے والی ذات جانتی ہے، یہ جس پہ اتر رہا ہے وہ جانتی ہے. اور یہ ظاہری سی بات ہے، اور خود قرآن کریم کتنی اہمیت کا حامل ہے یا اس میں کتنا وزن ہے، یہ کتنا ثقیل ہے، خود خدا قرآن کریم میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا، یہ قرآن اگر پہاڑ پہ نازل کیا جاتا، توجہ فرمائیے گا، یہ قرآن اگر پہاڑ پہ نازل کیا جاتا تو یہ ریزہ ریزہ ہو جاتا خشیت خدا سے، خشیت قرآن سے، ذکر خدا کی عظمت سے. اس کا مطلب ہے کہ پہاڑوں میں، جمادات میں یہ صلاحیت ہے ہی نہیں جو انسان کے لیے خدا نے مخصوص کی ہے، توجہ فرمائیے گا. اور اسی لیے کہا خداوند عالم نے، ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال، کہ ہم نے اپنی امانت کو پیش کیا زمین پر، آسمان پر، پہاڑوں پر، کہ وہ اس کو اٹھائیں. فابوا، انہوں نے انکار کیا، ان يحملناها، کہ اسے اٹھا سکیں، انکار کیا، انہوں نے اپنا عذر پیش کیا. فحمل اهل الانسان، یہاں پر انسان آگے بڑھا کہ جب ہم اپنی امانت دے رہے تھے، زمین کو دی، آسمانوں کو دی، پہاڑوں کو دی، تو کسی نے نہیں اٹھائی. اس لیے صرف اور صرف انسان ہے کہ جس نے اس امانت کو اٹھایا ہے. یہاں سے اندازہ ہوتا ہے خود انسان میں انسان جو اشرف المخلوقات ہے اس میں اور اس ذکر میں جو خداوند عالم نے نازل کیا ہے ایک تناسب، ایک سنخیت موجود ہے۔ لہذا جو ذکر قرآن کی صورت میں پہاڑ پہ اترے تو خدا کہہ رہا ہے یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، لیکن یہ قلب انسانی ہے کہ اس کو اتنا مستحکم کر دیا رسول اکرم کے دل مبارک کو کہ یہ قرآن نازل ہوا لیکن قرآن کریم کی تمام نورانیت کو متحمل ہوتے ہوئے رسول اللہ نے اس کی نورانیت کو لوگوں تک پہنچایا۔ درود بھیج محمد و آل محمد۔ لہذا اسی قرآن میں انسان کی نجات کا، انسان کی ہدایت کا ایک سسٹم آف لائف دیا ہے، نظام زندگی دیا ہے۔ یعنی قرآن صرف اس لیے نہیں کہ اس کو پڑھ کے رکھ دیں، یا عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے، یا بیٹی کی شادی ہو تو دروازے پہ کھڑے ہو جائیے میرج ہال کے دروازے پر، وہاں پر بیٹی کے سر پر قرآن رکھ دیجئے، یا اگر کوئی کام پھنس گیا آپ کا جہاں پہ عقل کام نہیں کری وہاں مولانا کے پاس پہنچ گئے، مولانا استخارہ دیکھ دیجئے۔ قرآن کا یہی تو کام رہ گیا ہمارے یہاں، بہت ہوا تو جناب شفا کے لیے ہوا جھلنے لگتے ہیں، زندہ تو لیتے نہیں قرآن سے سبق اور یہ بے ہوش کو قرآن کی ہوا دیتے ہیں۔ یہ انسان کی ہدایت کے لیے آیا تھا۔ اب خدا فرما رہا ہے اس میں ایک سسٹم آف لائف ہے، نظام زندگی ہے قرآن میں، اور یہ نظام زندگی کب سمجھ میں آئے گا؟ یہ نظام زندگی اسی وقت سمجھ میں آئے گا جب اس کو سمجھ کے پڑھیں گے۔ اور یہی وجہ ہے قرآن کریم، مکتب اسلام نے ہمیں، اپنے تمام پیروکاروں کو، قرآن کریم نے اپنے تمام پڑھنے والوں کو دعوت دی ہے کہ وہ قرآن پڑھتے جائیں، اس میں غور و فکر کرتے جائیں، قرآن پڑھتے جائیں، اس میں تعقل و تفکر کرتے جائیں۔ کیوں؟ تاکہ اس میں جو پوشیدہ راز ہیں انسان اس کو سمجھتا رہے، اور سمجھنے کے بعد اپنی زندگی کو سنوارتا رہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اب خداوند عالم ارشاد فرمائے والعصر ان الانسان لفی خسر، عصر کی قسم انسان گھاٹے میں ہے۔ بس چاہتا ہوں کہ یہ مختصر سی زحمت ہے، اس نقصان اور گھاٹے کو جسے خداوند عالم نے قرآن کی صورت میں خسر اور خسارے کے الفاظ کے ساتھ یاد کیا ہے، آپ کی سماعت کی نظر کروں، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، یعنی یہ ایسا نقصان ہے، یہ ایک ایسی مندی ہے، یہ ایک ایسا خسارہ ہے کہ جس میں پورا سرمایہ زندگی ڈوب جاتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا عزیزانی گرامی، دیکھیے ہمارے یہاں اردو زبان میں جب کسی کا کوئی نقصان ہوتا ہے، خود نقصان لفظ اس کا کیا معنی ہے؟ نقصان نقص سے ہے، نقص یعنی کمی اور کوتاہی، کسی چیز کی مقدار میں، کسی انسان کی صفات میں کمی کا آنا، اس کو نقصان کہا جاتا ہے۔ لیکن عربی زبان میں عام نقصان سے بڑھ کر ایک اور نقصان ہوتا ہے جسے خسارے کا نام دیا جاتا ہے۔ لہذا یہ نہیں فرمایا ان الانسان لفی نقصان، انسان نقصان میں ہے، یہ نہیں فرمایا، بل فرمایا انسان خسارے میں ہے۔ خسارے میں اور نقصان میں کیا فرق ہے؟ خسارے میں اور نقصان میں فرق بنیادی طور پہ یہ ہے کہ نقصان میں جو چیز کم ہوتی ہے اس کی مقدار بہت کم ہوتی ہے، اس کی کوانٹٹی بہت ہی معمولی ہوتی ہے، لیکن خسارے میں جو نقصان ہوتا ہے وہ دراصل کل سرمایہ کا، اصل سرمایہ کا نقصان ہوتا ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ مثال کے طور پر ایک شخص ایک اماؤنٹ کے ذریعے سے، ایک مبلغ کے ذریعے سے کاروبار کرنا چاہتا ہے۔ اب اس نے ایک اماؤنٹ کو مخصوص کیا کہ جناب میں اسے کاروبار کروں گا، اور اس نے وہ کاروبار کرنا شروع کیا، لیکن حالات نے پلٹا کھایا اور اس کو اس میں کچھ نقصان ہو گیا۔ اب یہ جو نقصان ہوا اس کا سرمایہ پورا پورا نہیں ڈوبا، اس کا سرمایہ محفوظ ہے، لیکن اس کا جو نقصان ہوا ہے، مقدار اس کی کم ہے، مثال کے طور پر اس کو نقصان کہا جاتا ہے۔ لیکن خسارہ وہ نقصان ہے کہ جس میں پورا سرمایہ ڈوب جائے۔ مثال کے طور پر بھائی گرمی ہے اور آپ نے کہا جناب برف کا کاروبار کیا جائے، توجہ فرمائیے گا، اب آپ برف لے کے آئے اور آپ نے کہا میں برف بیچ کر مثال کے طور پر تجارت کروں گا، چنانچہ، اور یہ جو ہمیں تجارت کے لیے کہا گیا ہے کہ رزق حلال کے 9 حصے تجارت میں ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان بار بار اپنی فکر کو استعمال کرے، یہ جو ہمیں تجارت اور بزنس کرنے کا حکم دیا گیا اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان اپنی عقل استعمال کرے. بھائی جاب ہے, ملازمت ہے, آپ کہیں پہ ملازم ہیں, آپ نے اپنی عقل استعمال نہیں کرنی ہے. آپ کو یہ کام بتا دیا, آپ نے صبح آنا ہے, جوائننگ دینی ہے, کارڈ آپ نے کھینچنا ہے, آپ کا ٹائم جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. آپ کے روزمرہ کے کام جو ہیں وہ بہت ہی محدود قسم کے, آپ انہیں انجام دے دیے, شام کو اپنی ڈراس کو بند کیجیے اور والسلام, خدا حافظ. اس میں بہت زیادہ عقل کا کام نہیں ہے. ہاں تھوڑا بہت عقل کا اگر کام ہو تو انسان اس کو انجام دے لیتا ہے, لیکن بہت زیادہ فکر نہیں کرتا. بھائی میرا کام نہیں ہے, سیٹ کا کام ہے, جس کا بھی کام ہے وہ خود جانے, انسان کہہ دیتا ہے. زیادہ ٹینشن نہیں لیتا, زیادہ پریشان نہیں ہوتا, بھائی جس کا کام ہے وہ خود جانے گا, میرا کام بتا دینا تھا. لیکن بزنس میں کیا ہے, چونکہ اپنا ہے لہذا انسان کو کہا کہ بزنس کرو, تجارت کرو. کیوں؟ تاکہ تمہاری عقل زیادہ سوچے, تاکہ تم زیادہ غور و فکر کرو, تاکہ یہ عقلی صلاحیتیں منجمد نہ ہو جائیں, اس لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے. اب انسان برف لے کے آئے اور یہ کہے کہ جناب میں تجارت کرنا چاہتا ہوں. اب آپ برف لے کے آ گئے اور آپ نے کہا کہ جناب ہم سے برف لے لیجئے, گرمی کے موسم میں ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پی, گھر جا کے ہمیں دعائیں دیجیے گا. اب کوئی آپ سے برف نہیں لے رہا, کیا ہوگا؟ اب وہ برف جو ہے آہستہ آہستہ پانی بن کر بہنے لگے گی, اور کچھ دیر نہ گزرے گی کہ وہ ساری برف جو ہے وہ پانی بن کر بہ جائے گی. تو یہاں پر کل سرمایہ, آپ 100 روپے کی برف لائے تھے, 100 روپے کی پوری برف جو ہے وہ پانی بن کے بہ گئی. جہاں کل سرمایہ, جہاں اصل سرمایہ ڈوب جائے, اس کو قرآن کریم نے خسارہ کہا ہے, لفی خسر, انسان گھاٹے میں ہے. اور یہاں پر عربی گرامر کے لحاظ سے خسرن تنوین جو آئی ہے, یہ دراصل ایک ایسا نقصان ہے, اس کی عظمت کو ظاہر کر رہا ہے کہ اتنا بڑا نقصان ہے کہ خداوند عالم قرآن کریم کے اس چھوٹے سے سورے میں اس کی جانب ہمیں متوجہ کرا رہا ہے. اور صرف متوجہ نہیں کرا رہا, بھائی بہت سے مثال کے طور پر آپ کو دنیا میں ازمس نظر آئیں گے, انسٹیٹیوٹ نظر آئیں گے, مکتب نظر آئیں گے, بہت سے آپ کو اسکول آف تھاٹ نظر آئیں گے کہ جو مثال کے طور پر آپ کو یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئیے, آپ ہماری تعلیمات پہ عمل کیجیے, آپ ہمارے انسٹیٹیوٹ پہ آ جائیے, آپ ہمارے عزم کے حامی بن جائیے, ہم آپ کی فلاں مشکل کو حل کر دیں گے, فرام پرابلم سالو ہو جائے گی. خوب مثال کے طور پر سوشلزم کمیونزم کو دیکھ لیے, آج وال اسٹریٹ کے نام سے جو تحریک چلی امریکہ میں, کیا ہے یہ مکاتب فکر, یہ مکتب فکر جو انسانوں کو بنایا ہوا تھا, آج طاقت نہیں ہے کہ انسانیت کی سروس, انسانیت کو سروس دے سکے, انسانیت کی خدمت کر سکے. لہذا آج کیا ہوا, وہ 99% افراد روڈ پر نکل آئے اور انہوں نے کھل کے کہنے شروع کہ آپ 1% ہیں, ہم 99% ہیں. وہاں سے اندازہ ہوا کہ انسان کے بنائے ہوئے سسٹم, انسان کا بنایا ہوا مکتب فکر, انسان کا بنایا ہوا عزم, انسان کا دیا ہوا نظریہ انسانیت کی خدمت نہیں کر سکتا. اور کون سا نظریہ انسانیت کی خدمت کرے گا, اس کی ایک نشانی دے کر اپنے گفتگو کو جاری رکھتا ہوں. اس کی ایک نشانی, کون سا نظریہ انسانیت کی خدمت کرے گا, کون سا سسٹم آف لائف انسانیت کو سروس پرووائڈ کرے گا, اور سروس بھی صرف دنیا کی نہیں عالم آخرت کی, کیونکہ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے, جسم کا اور روح کا, جسم کے لیے بھی اور روح کے لیے بھی, دونوں کے لیے. اب جتنے بھی عزم ہیں, جتنے بھی مکتب فکر ہیں, جتنے بھی اسکول آف تھاٹ ہیں, جتنے بھی انسٹیٹیوشن ہیں, وہ سب انسان کی رفع اور آسائش کے لیے, فلاح و بہبود کے لیے. جسم کے لیے, جناب یہ گاڑی ہے اس ماڈل کی ہے, اس کے بعد ایک نیا ماڈل آئے گا, یہ موبائل ہے اس کا نیا ماڈل یہ ہے, یہ کمپیوٹر ہے, یہ لیپ ٹاپ ہے اس کا موبائل, مزید ترقی ہوتی جا رہی ہے. اب انسان کو سہولیات دی جا رہی ہیں, گھر بیٹھ کر, پہلے اٹھتا تھا انسان ہاتھ سے پنکھا چلتا تھا, رسی باندھ کے پنکھا چلتا تھا, اب جناب ریموٹ کے ذریعے سے آپ اے سی آن کر سکتے ہیں, پنکھا آن کر سکتے ہیں, کتنی آسانی ہو گئی ہے. پہلے جو ہے وہ آپ بٹن ڈائل کرتے تھے موبائل کے, اب ٹچ سسٹم آ گیا ہے, آپ نے جناب ٹچ پیڈ کے ذریعے سے نمبر ڈائل کر لیا. یہ اسی قسم کی بہت ساری بیماری ہے. اب انسان کو سہولیت دی جا رہی ہیں, یہ جتنی سہولیات ہیں صرف اس دنیا تک ہیں, کوئی مکتب ایسا نہیں ہے جو انسان کی روح کے لیے بھی پیغام رکھتا ہو, میسج رکھتا ہو. اب یہ جتنے عزم تھے, جتنے مکتب تھے, کون سا مکتب بقا ہے اس کے لیے, کون سا مکتب دائم رہے گا, باقی رہے گا, وہ جو انسانی نیچر کے مطابق, انسانی فطرت کے مطابق ہم مانگ ہوگا. درود بھیجے محمد وال محمد. ان الانسان لفی خسر, یعنی تم یہ نہ سمجھو کہ تم صرف جسم ہو, تمہاری روح بھی ہے, تمہارے جذبات بھی ہیں، تمہارے احساسات بھی ہیں، تمہاری فیلنگز بھی ہیں، ان سب کو اسلام نے کنسیڈر کیا ہے، اور نہ صرف کنسیڈر کیا ہے بلکہ ان کے لیے رائے حل بھی بتائے ہیں، ان کی آفتیں بھی بتائی ہیں، ان کے خطرات بھی بتائے ہیں، اور ان سے لڑنے اور بچنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ درود بھیجے محمد وال محمد پر۔ اب انسان سے کہہ دیا، اے انسان تم گھاٹے میں ہو، تم نقصان میں ہو، تو میرا خسارہ ہے۔ اب یہ خسارہ کیسا ہے؟ جس میں کل سرمایہ زندگی ڈوب جائے گا۔ بھائی انسان کے پاس سب سے بڑی قیمتی دولت کیا ہے؟ ٹائم۔ اور آج خود ٹائم مینجمنٹ خود ایک علم کی حیثیت سے، ایک نالج کی حیثیت سے ابھر کے سامنے آیا ہے۔ بڑے بڑے انسٹیٹیوشن میں لوگ جاتے ہیں اور ٹائم مینجمنٹ پہ لیکچرز ہوتے ہیں، سیمینار ہوتے ہیں۔ ٹائم سب سے بڑی قیمتی دولت ہے انسان کی، جس کو ہمارے فلسفے میں الخط الممتد کہا جاتا ہے، یعنی ایک سلسلہ ہے جو ماضی سے چلا ہے اور آپ کے مستقبل تک جائے گا۔ یعنی جب سے آپ پیدا ہوئے ہیں اس وقت سے یہ ٹائم شروع ہو گیا۔ اس لیے کہتے ہیں بھائی آج آپ ایک سال کے ہو گئے، آپ دو سال کے ہو گئے، آپ تین سال کے ہو گئے، اور جب بچہ ایک سال دو سال کا ہو جاتا تو ہم خوشی بناتے۔ خوشی بنانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، خدا کہتے ہیں ایسی خوشی جس میں گناہ نہ ہو آپ منا سکتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ انسان جو اپنی عمر میں اضافہ کر رہا ہے، یہ اپنی عمر میں اس کی سالوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، در حقیقت اس کی سالوں کی تعداد میں اضافہ نہیں ہو رہا، یہ در حقیقت اس کی زندگی کم ہو رہی ہے اگر دیکھا جائے غور سے۔ اسی لیے کہا کہ جب سے انسان پیدا ہوا وہاں سے خط ممتد شروع ہوا، اور جب تک آپ نے اس دنیا میں رہنا ہے۔ اور ٹائم کو جب اس کی کلاسیفیکیشن کی گئی تو کہا گیا کہ ٹائم صرف آنے واحد کو کہا جاتا ہے۔ آنے واحد یعنی وہ سیکنڈ، اور اب تو آپ کو پتا ہے ایسی اسٹاپ واچ آ گئی ہیں کہ جس میں سب سیکنڈ کے بھی سب سیکنڈ کے بھی سب سیکنڈ ہوتے ہیں، جو ورلڈ ریکارڈ مثال کے طور پر ہوتا ہے سوئمنگ کا ہے یا ریس کا، میراتھن ریس کے مقابلے ہیں 500 میٹر 1000 میٹر، اس میں ایسی اسٹاپ واچ اعلیٰ قسم کی استعمال کی جاتی ہیں کہ سیکنڈس کے بھی سب سیکنڈس بنا لیے جاتے ہیں۔ اب ان سب سیکنڈس کو قرآن کریم نے یا اسلامی روایات میں آنے واحد کہا ہے۔ ہماری اردو میں آن استعمال ہوتا ہے، اس آن یہ ہو، اس آن وہ ہو، پل میں تولا، پل میں ماشا، جیسے ہمارے یہاں اردو میں کہتے ہیں۔ یہ پل جو ہے، یہ پل کیا ہے؟ پل در حقیقت وہ سب سیکنڈ کا سب سیکنڈ ہے۔ اور کہا کہ یہی تمہاری زندگی ہے، اس لیے کہ جو کچھ ماضی گزر گیا وہ تمہارا نہیں ہے، تمہارے ہاتھ سے نکل گیا، اور جو آنے والا ہے وہ بھی تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ جو اختیار میں ہے وہ یہ آنے واحد اور پل واحد ہے، اس کو اللہ کی اطاعت میں گزارو۔ درود بھیجے محمد وال محمد۔ اور یہ مولا کائنات کا قول ہے کہ ماضی جو گزر گیا، الماضی ما مضا، ماضی وہ ہے جو گزر گیا، جو آنے والا ہے اس کا نہیں پتا۔ آج یوم عمل ہے، وہ غدن یوم الحساب، اور کل حساب کا دن ہے، کل تم سے حساب لیا جائے گا۔ تو اب خدا نے کہا کہ یہ ٹائم جو تمہارے پاس ہے، یہ سب سے بڑی دولت ہے تمہاری۔ اور اسی لیے مولا کائنات فرماتے ہیں، ان اوقاتک اجزا عمرک فلا تفنت الا فیما تنجی، یہ تمہاری گھڑی جو ہے، اس کی جو سیکنڈ کی سوئی ٹک ٹک کرتے ہوئے گزر رہی ہے، یہ ڈیجیٹل ہے تو اس میں ایک ایک کر کے سیکنڈ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، 1 2 3 4 5 6، یہ سیکنڈز جو بڑھ رہے ہیں یہ در حقیقت تمہیں تمہارے مقصد سے قریب کر رہے ہیں۔ بھائی گو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، توجہ فرمائیے گا۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ حسینیت جمود کا نام نہیں ہے، اسٹل ہونے کا نام نہیں ہے، حسینیت تحرک و بیداری ہے، حسینیت اپنے سفر کی طرف مسلسل سفر کا نام ہے، حسینیت کی راہ میں آنے والا اپنے سفر کی طرف بڑھتا ہے۔ اب مولا کہہ رہے کہ یہ تمہارا گھنٹہ، تمہارا منٹ، تمہارا سیکنڈ، تمہارا سب سیکنڈ کیا ہے؟ یہ وہ مرکب ہے، یہ وہ سواری ہے جس پہ تم سوار ہو کر یہ جنت کی طرف جا رہے ہو، جہنم کی طرف جا رہے ہو۔ یعنی زندگی کبھی بھی اسٹل نہیں ہو سکتی۔ آپ نے پاز کر دیا، اب آپ کمپیوٹر بیٹھے ہیں، نوحہ سن رہے ہیں، کوئی کام آ گیا، آپ نے پاز کیا، اس کو روک دیا، کام کر کے آ گئے، پانی پی کے آ گئے، دوبارہ سے اس کو پلے کر دیا۔ زندگی پاز نہیں ہو سکتی، اسٹل نہیں ہو سکتی، جمود کا شکار نہیں ہو سکتی۔ ان اوقات کا اجزا عمرک فلا تفنت الا فیما تنجی، ان سیکنڈز کو، یہ جو تمہارے سیکنڈز ہیں، ان کو تم ایسے کاموں میں خرچ کرو جو تمہاری نجات کا سبب ہوں۔ اب مولا کہہ رہے ہیں کہ تم سفر میں ہو، تم مسافر ہو، نقارے کوچ بجا دیا گیا ہے، توشہ آخرت جمع کر لو، اپنے لیے سامان سفر تیار کر لو۔ بھائی انسان جب کسی لمبے سفر پہ جاتا ہے، یا پیسہ رکھتا ہے، یا ٹفن رکھتا ہے، پہلے زمانے میں ٹفن رکھتے تھے، اب لنچ باکس آ گئے مثال کے طور پر، انسان اپنے سفر کے حساب سے لنچ باکس تیار کرتا ہے، توشہ آخرت، یعنی وہ ہمارا لنچ باکس جو ہمیں آخرت میں کام آئے گا۔ مولا کہہ رہے ہیں نقارہ بجا دیا گیا ہے کوچ کا، سب نے حرکت کرنی ہے، کچھ لوگ گزر گئے، کچھ لوگ گزر رہے ہیں، کچھ لوگ تمہارے بعد گزریں گے۔ اب کہا کہ یہ سفر ہے بھائی، اگر میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ یہاں بیٹھے ہیں، ہم موجود ہیں، نہ گھر ہل رہا ہے، توجہ فرمائیے گا، نہ گھر ہل رہا ہے، نہ فرشادہ ہل رہا ہے، میں بھی یہاں ہوں، آپ بھی یہاں ہیں، ہم میں سے کوئی حالت موومنٹ میں نہیں ہے، کوئی بھی حرکت نہیں کر رہا، لیکن مولا کہہ رہے ہیں تم مسافر ہو۔ اب یہاں سے پتہ چلا یہ کوئی اور سفر ہے کہ جو ہمیں لے کے جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر ہر باڈی اس وقت جو اس وقت دنیا میں ہے، وہ اس میں ایک ایکسیلریشن موجود ہے، اس میں ایک موومنٹ موجود ہے، کیونکہ یہ دنیا جو ہے وہ اپنے آربٹ پر گردش کر رہی ہے، لہذا انسان بھی حرکت میں ہے۔ جب یہ دنیا اپنے مدار میں گردش کر سکتی ہے، اس دنیا کے ساتھ ساری چیزیں جتنی بھی دنیا میں موجود ہیں حرکت کر سکتی ہیں، تو مولا فرما رہے ہیں درحقیقت یہ دنیا بھی اس دنیا کا آربٹ، جس کو لیے تم یہ کہتے ہو کہ دنیا حرکت کر رہی ہے، یہ اپنے مدار پہ گھوم رہی ہے، اس کی ایک چرخی ہے جس پہ گھوم رہی ہے، درحقیقت تمہاری زندگی اور یہ تمہارا نظام زندگی بھی اس کا ایک آربٹ ہے، وہ خدا ہے، تمہیں اس کی طرف جانا ہے، اس کے لیے تیاری کرنی ہے۔ اگر اس کے لیے تیار نہ ہوئے، اس کے لیے پریپیئر نہ ہوئے، اس کے لیے آمادہ نہ کیا، تو تمہارے یہ سیکنڈ زندگی تباہ و برباد ہو جائیں گے، تم اصل خسارے میں چلے جاؤ گے۔ درود بھیجو محمد وال محمد۔ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے اور عظیم خسارہ ہے، پورا سرمایہ زندگی یعنی ٹائم انسان کا ڈوب جائے۔ بھائی دیکھیے، انسان میں بہت ساری اسکلز ہوتی ہیں، بہت ساری استعداد و صلاحیت ہوتی ہیں۔ دنیا میں کتنے افراد ہیں جن کو اپنی اسکلز کا، اپنی استعداد و صلاحیتوں کا علم ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر ایک بچہ ہے جو 10 سال کی عمر میں بہت اچھا نحو پڑھ سکتا تھا، لیکن ہمیں پتہ چلا یہ 30 سال کی عمر میں اس کے جوہر کھلے۔ ارے جناب، آپ تو چھپے رستم نکلے۔ کہتے ہیں نا کہ جناب آپ نے اتنی اچھی صلاحیتیں تھیں، تو آپ کی یہ صلاحیت پہلے کیوں کشف نہیں ہوئی؟ سال ضائع ہو جاتے ہیں، زندگی ضائع ہو جاتی ہے، اسکلز مر جاتی ہیں، مردہ ہو جاتی ہیں، کشف نہیں کیے، ڈسکور نہیں کیا جاتا۔ دنیا میں اکثر افراد، ان کو یہ علم ہی نہیں ہوتا کہ ان کے اندر کیا اسکلز موجود ہیں، ان کے اندر کیا صلاحیتیں۔ جتنے بھی افراد کو علم ہوتا ہے، جتنے بھی، ان کی پرسنٹیج میں اس وقت کاؤنٹ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، ڈسکس کرنا نہیں چاہ رہا ہوں، لیکن جتنے بھی افراد ہیں جن کو اپنی اسکلز کا علم حاصل ہو جاتا ہے، کتنے افراد ہیں جو ان کی تربیت کرتے ہیں؟ ہم میں سے سب کو پتا ہے ہم میں کیا کیا صلاحیتیں ہیں، لیکن کیا واقعی ہم اپنی اسکلز کو، اپنی صلاحیتوں کو وہاں پہ استعمال کرتے ہیں جہاں کرنی چاہیے؟ نہیں۔ یہ کان، یہ آنکھ، یہ زبان، یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ فکر، یہ سب کیا ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیتیں دی ہیں، سننے کی صلاحیت، بولنے کی صلاحیت، سوچنے کی صلاحیت۔ اب کیا ہے، اب انسان اس سے وہ کام نہ کرے جس کے لیے بنایا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ کان کی اسکل ضائع ہو گئیں، آنکھوں سے وہ چیز دیکھے جس سے انسان، مثال کے طور پر اس کا ایمان اضافہ ہو، یا آخرت کی طرف توجہ ہو، یا دنیا میں ترقی کرے مثال کے طور پر، لیکن دوسری چیزوں کو دیکھے، زبان سے ایسی چیزیں بولے جو انسان کی مدد نہ رکھے، اس کی اسٹڈی میں، اس کی اسٹرگل میں، اس کی دنیا میں، اس کے ارتقاء میں، اس کی ترقی میں، اس کی نجات میں، اس کا مطلب ہے کہ زبان کی اسکلز ضائع ہو گئیں۔ تو کتنے افراد ایسے ہیں جن کو علم بھی ہوتا ہے لیکن صلاحیتیں ضائع ہو جاتی ہیں؟ پھر کتنے افراد ہیں جو تربیت بھی کرتے ہیں، اپنی اسکلز کی پروان چڑھاتے ہیں؟ اچھا جناب، آپ میں یہ صلاحیت ہے، آپ پائلٹ بن جائیے، آپ میں یہ صلاحیت ہے، آپ خود اسکلز کو پرورش دینے کے لیے انسٹیٹیوٹ قائم ہو گئے ہیں، کونسلنگ شروع ہو گئی ہے، جناب آپ بچے کو لے کے گئے، اب پہلے ہی شروع سے بچے نے ڈرائنگ بنائی، اب اس کی اسکلز کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں بچہ ابتدائی 8 سال میں اپنی 80% شخصیت کو کمپلیٹ کر لیتا ہے۔ 8 سال میں بچہ 80% شخصیت اس کی مکمل ہو جاتی ہے۔ اس لیے مونٹیسری میں، چھوٹے اسکولوں میں کیا ہے، بچے کی ڈرائنگ دیکھ کر، بچے کی باتیں دیکھ کر، بچے کو جو ٹوائز دیے جاتے ہیں، کھلونے دیے جاتے ہیں، ان کو دیکھ کے اس کی اسکلز کا اندازہ لگایا جاتا ہے، اور پھر ان کے پیرنٹس سے کاؤنسلنگ کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے اگر آپ اپنے بچوں کو اس لائن میں بھیجیں گے تو یہ اندازہ ہوگا۔ کیونکہ بہرحال انسان گو کہ وہ بچہ ہے، ہم اسے بچہ سمجھ رہے ہیں، لیکن وہ بچہ نہیں ہے، وہ مکمل انسان ہے، اس کی شخصیت کامل ہو چکی ہے۔ درود بھیجے محمد وال محمد۔ اب انسٹیٹیوٹ، اب انسان کی اسکل کو پروان چڑھانے کے لیے آپ کیا کام کریں، آپ بہتر طور پر کریں، آپ کون سا طریقہ اپنائیں، آپ کون سا پروسیس کے ذریعے سے اس لائن میں آگے جائیں، آپ مثال کے طور پر کون سی روش اور طریقہ کار کو اپنائیں تاکہ آپ کی اسکلز پروان چڑھیں۔ بہت کم افراد ہیں، اور بہت سے افراد ایسے ہیں جو اپنی صلاحیتوں کو، اسکلز کو پروان بھی چڑھاتے ہیں لیکن ان کی ڈائریکشن صحیح نہیں ہوتی، غلط ڈائریکشن میں، غلط سمت اور سو میں وہ اپنی اسکلز کو پروان چڑھاتے ہیں۔ کامیاب انسان وہ ہے جسے اپنی اسکلز کا صلاحیتوں کا علم ہو, اسے پروان چڑھائے. پروان چڑھانے کے لیے بھی مربی کی تربیت کرنے والوں کی ضرورت ہوتی ہے. اسکول میں داخل کرا دیا آپ نے, مثال کے طور پر جناب یہ بہت اچھا اسکول ہے, پتہ چلا کہ وہاں پر جو ہے آپ کے بچے کو ڈانس کی تعلیم دی جا رہی ہے, اور بچہ جو ہے بچپن میں سیکھے گا. مثال کے طور پر اب یہ دیکھ لیں ہمارا یہ کتنا یعنی مسئلہ ہے ہمارے یہاں کہ ہم نے ہمارے افراد نے خمس کے پیسوں سے قوم کے پیسوں سے قائم کیا اسکول المرتضیٰ, اب اس کو اٹھا کے جناب ہم نے آغا خان بورڈ میں ڈال دیا. وہ آغا خان بورڈ کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ اس فکر کا ہے جو اس بورڈ کے پیچھے کار فرما ہے, جس کی وجہ سے آئندہ آنے والے. ابھی ممکن ہے کہ ایسی چیز آپ کو کورس میں نظر نہ آئے, آپ ان سے سروسز لے رہے ہیں بقول ان کے, لیکن آنے والے زمانے میں یہ چیزیں پیش کی جائیں گی. آج بہت سارے اسکولوں کے نام میرے پاس ایسے ہیں, شواہد اور قرائن کی روشنی میں بات کر رہا ہوں, دلیل کی روشنی میں, کہ جہاں پر بچوں کو فری موبائل دیے جاتے ہیں, فری سیکس ایجوکیشن دی جانے کے لیے والدین کو بلا کر ان سے اجازت لی جا رہی ہے. دیکھیں اسلام نے بھی کہا ہے, لیکن اسلام نے ایک پردے میں کہا ہے, بچوں کو سیکس کی تعلیم دو, جب بچہ بالغ ہو جائے تو اس کا بستر اتنے سال کا ہو جائے بلوغت سے پہلے اس کا بستر الگ کر دینا چاہیے. بچوں کو حلال حرام کی تمیز سکھاؤ, بچوں کو غسل سکھاؤ. یہ سب کیا ہے, یعنی اسلام ہمیں اپ ڈیٹ کرنا چاہتا ہے ہمارا نوجوان کو, تاکہ اس سن بلوغ میں پہنچے تو اپنے آپ کو کور کر سکے ہر لحاظ سے. اسلام نے بھی کہا ہے, لیکن اسلام نے ایک پردے میں, ایک حجاب میں, ایک قداست میں, ایک پاکیزگی میں ہمیں تعلیم دی ہے. لیکن آج مثال کے طور پر اب بہرحال اس حد تک کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کی عزت پہ حملہ ہو تو آپ یہ چیز استعمال کریں, یہ چیز استعمال نہ کریں. اس حد تک بچوں کو جری بنا دیا جاتا ہے کہ وہ چیزیں جو بچوں کے ذہنوں میں نہیں ہوتی وہ بچوں کے ذہنوں میں ڈال دی جاتی ہیں. یقیناً آپ میرا اشارہ سمجھ گئے ہوں گے. درود بھیجے محمد وال محمد. تو اسکلس پروان نہیں چڑھتی, خود اگر ان الانسان اللہ فی خوص, انسان نقصان میں ہے اگر ان اسکل سے, اس آنے والے سے, اس پل سے, اس وقت سے, اس ٹائم سے عالم آخرت کی تیاری نہیں کی. اور عالم آخرت کی تیاری دنیا کی ترقی ہی کے ساتھ ہو سکتی ہے. دنیا اور دین الگ نہیں ہے کہ جناب دین الگ ہے دنیا الگ ہے. وہ کہتے ہیں جناب دین اور دنیا ساتھ نہیں چل سکتے. کیوں نہیں چل سکتے؟ دین اور دنیا ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں, بلکہ یوں کہوں دین در حقیقت ہمیں دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے, روش بتاتا ہے کس روش سے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے. درود بھیجے محمد وال محمد. لہذا اب ہمارے نوجوان, اب میں چونکہ نفسیات کا طالب علم ہوں اور میں نے ریسرچ کی ہے, یہ جو کارٹونز ہم بچوں کو کہتے ہیں جناب بچہ بہل جائے گا, یہ بچہ بہلتا نہیں, بچہ بہک جاتا ہے. جائیے یوٹیوب پہ سرچ کیجئے کارٹون کیسے بنتے ہیں. یعنی باقاعدہ جنسیات کی تعلیم دی جا رہی ہے, اور کارٹونز کو جس شکل میں بنایا جاتا ہے وہ بھی جنسی اعضا کو پہلے اسکیچ کیا جاتا ہے, بعد میں کارٹون بنایا جاتا ہے. یعنی بچے کے ذہن میں بچپنے سے بیٹھ جائے یہ چیز, وہ عضو یا وہ شکل یا وہ صورت یا وہ نظریہ یا وہ فکر. اس حد تک دشمن کوشش کر رہا ہے. تو خدا کہہ رہا ہے کہ اگر تم اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہوئے, تم نے اپنے دنیا کو دین کی حفاظت نہیں کی, تو نہ صرف کہ تمہاری دنیا بھی جائے گی اور دین بھی جائے گا. ان الانسان لفی خسر, اور صرف یہ نہیں کہا کہ تم نقصان میں ہو, چھوڑا نہیں, ہدایت بھی کیے, چار صفات بیان کیے. بس مختصر وقت میں چاہتا ہوں ان چار صفات کا اپنے سامنے بیان کروں کہ انسان گھاٹے میں اگر پریکٹیکل نہ ہو تو پھر انسان کے لیے مشکل ہو جائے گا. کربلا نے پریکٹیکل کو آسان کر دیا, اور یہی وجہ ہے جب فرشتوں نے اعتراض کیا تھا جب حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا کہ سجدہ کرو عظمت آدم کے سامنے, نہ کہ آدم کے سامنے, عظمت انسان کامل کے سامنے. تو وہاں پہ کہا کہ یہ تو خون کرے گا, فساد کرے گا, لڑائی دنگا کرے گا, تو کیسے علم ہو فرشتوں کو. وہاں پر دیکھیے ہماری روایات کام آتی ہیں. وہاں پر امام معصوم نے فرمایا در حقیقت خدا نے انہیں منظر کربلا دکھایا تھا. جب منظر کربلا دیکھا اور انہوں نے خون ریزی دیکھی کہ نواز رسول کو قتل کیا جا رہا ہے, اس منظر کو دیکھ کر فرشتوں نے اعتراض کیا تھا, خدا بندہ یہ تو خون بہائے گا. خدا نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے, تم اس کا ظاہری رخ دیکھ رہے ہو, مجھے علم ہے کہ یہ حسین کربلا میں جا تو رہا ہے, قتل تو ہو رہا ہے, لیکن اس قتل کے پیچھے اسلام کی حفاظت پوشیدہ ہے. درود بھیجے محمد وال محمد. کہ پریکٹیکل کربلا نے بتا دیا حق و باطل کو. اور آج بھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے ایک بہت ہی قوم کے خدمت گزار خادم ہمارے درمیان سے چلے گئے، عسکری رضا، جو ہمیں آنے میں دیر ہوئی، تاخیر ہوئی. اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہاں پہ جنازے میں لاحمل طے کیا جا رہا تھا، چونکہ ایف آئی آر نہیں کاٹی جا رہی تھی گورنمنٹ کی طرف سے جن افراد کا نام لیا گیا تھا، لہذا اب یہ طے پایا تھا کہ گورنر ہاؤس کی طرف لے جایا جائے گا جنازہ، اور وہاں سے چل چکا تھا، چونکہ یہاں پر ہم وعدہ کر چکے تھے لاہور مومنین بھی جمع تھے، اس لیے آنے میں تاخیر ہوئی. خب یہ شہادتیں ہوتی رہیں گی، لیکن انسان نے اپنا راستہ اختیار کرنا ہے. ان الانسان لفی خسر، تم کتنی ٹیبلٹ کھاؤ گے، تم کتنے انجیکشن لگواؤ گے، تم کتنی مثال کے طور پر وٹامنس کی گولی کھاؤ گے. دیکھیں جانے کا راستہ ہمیں خود انتخاب کرنا ہے، رگڑ رگڑ کر، ایڑیاں رگڑ کر اسپتال میں جان دینی ہے، یا کچھ کر کے دین کے لیے، دنیا کے لیے، اپنے لیے، اپنی آخرت کے لیے، قوم کے لیے کچھ کر کے جانا ہے. اور جو کر کے جانے والے چلے جاتے ہیں ان کو کوئی خوف و خطرہ نہیں ہوتا. یہ کوئی جذباتی باتیں نہیں کر رہا ہوں کہ میں کہوں نوجوان ہوں تو بس کھڑے ہو جا نعرے لگانا شروع کر دو. نہیں، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، واپسی کا راستہ ہمارے اختیار میں دیا ہے. شہادت کی موت، یہ ایڑیاں رگڑ کے موت، یہ شہدا در حقیقت، کربلا در حقیقت، یہ شہادت کے علم بردار کربلا، اس نے حق و باطل کو واضح کر دیا، بتا دیا کہ خسارہ کہاں ہے، نقصان کہاں ہے، کہاں پر دنیا تباہ ہوتی ہے، کہاں پہ آخرت تباہ ہوتی ہے، کہاں دنیا کو بچایا جاتا ہے، کہاں پہ آخرت کو بچایا جاتا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. اب خدا نے کہا کہ یہ قرآن پڑھو تاکہ اس میں غور و فکر کرو، عقل استعمال کرو، سوچو سمجھو. صرف رٹافیکیشن کے لیے نہیں ہونا چاہیے، یا ریس لگانے کے لیے جناب قرآن ختم کرنا ہے. خود معصوم نے فرمایا رب تعالی القرآن والقرآن یلعنہ. بہت سے تلاوت کرنے والے قرآن کے ایسے ہیں جو تلاوت تو کرتے ہیں لیکن اپنے الفاظ میں کہوں تو قرآن ان پر جوتے مارتا ہے، قرآن لعنت کرتا ہے ان پر. امام معصوم فرما رہے ہیں یہ تلاوت قرآن کر رہے ہیں ثواب کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے سورہ، بغیر سمجھے، بغیر سوچے، آنکھیں بند کر کے صرف رٹا جلدی جلدی پڑھنا ہے، ختم کرنا ہے. قرآن معصوم کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں پر قرآن ہی لعنت کرتا ہے، کہ لعنت ہو تم پر، وائے ہو تم پر کہ تم قرآن بھی پڑھ رہے ہو لیکن سمجھ نہیں رہے ہو. یعنی یہ زندگی، یہ قرآن، یہ نظام زندگی اس لیے دیا گیا تھا تاکہ اس پہ عمل کرو اور اپنے ٹائم کے جو دولت تمہیں دی گئی ہے اس کو سیو کرنے کی کوشش کرو. اب چار صفات دی ہیں، ایمان، عمل صالح، حق بات کی نصیحت اور صبر کی تلقین. یہ چار باتیں ہمیں کربلا میں نظر آتی ہیں، اور یہی چار باتیں انسان کو اس دنیا کے بھنور سے نکالنے کے لیے کافی ہیں. کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی مشکل ہو، یہ چار باتیں، چار صفات اگر ہم میں موجود ہیں، مجھ میں اور آپ میں، تو پھر ہم اس مشکل سے نکل سکتے ہیں. ایمان، عمل صالح، حق بات کی نصیحت اور صبر کی تلقین. بس حسن گرامی، ایمان کیا ہے؟ ایمان تسلیم کرنے کا نام ہے، دل کے یقین کا نام ایمان ہے. مثال کے طور پر اگر مجھے بتاؤ باہر فائرنگ ہو رہی ہے تو میں کبھی نہیں جاؤں گا. کیوں؟ کیونکہ میری جان کو خطرہ ہے، مجھے، میرے دل کو یقین آ جاتا ہے میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میری جان کو خطرہ ہے. لیکن انسان جب یقین آ جاتا ہے تو حرکت نہیں کرتا. یہ جو دل کو یقین آیا ہے اسی کو ایمان کہا جاتا ہے. اب بہت ساری چیزوں کا ہم نام کے تو مومن ہیں، ہم نشانی کے طور پر فلاں مومن ہے یا نہیں ہے پوچھتے نہیں پوچھتے، مومن ہے یا نہیں ہے، یعنی صاحب ایمان ہے یا نہیں ہے. قرآن کی نگاہ میں ایمان بہت بڑا درجہ ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم نے ایک میڈل بنا لیا ایمان کا، مومن ہونے کا، اور اسے پہن لیتے ہیں. بہرحال خوب یہ پہلی منزل، پہلا اسٹیج ہے کہ ایمان کم سے کم ظاہری طور پر تو ہو، اس کے بعد اس کے تقاضوں کو پورا کرو. ایمان یعنی دل کے یقین کا نام. کربلا کی تعلیمات پہ ایمان، اللہ کی ذات پہ ایمان، اللہ کے وعدوں پہ ایمان، اللہ کی آخرت پر ایمان، اللہ کی دنیا پر ایمان، سب جگہ ایمان ہونا چاہیے. خدا نے کہا رزق جب تقسیم ہو جائے تو حرص نہیں کرو، تما نہیں کرو، لالچ نہیں کرو، دوسروں سے جلو نہیں، جتنا رزق ہے اتنا ہی تمہیں پہنچے گا. اور اگر کوئی حرام طریقے سے، رشوت سے، غیر شرعی طریقے سے، ناجائز طریقے سے رزق حاصل کرتا ہے، وہ رزق نہیں ہے. جیسے ایک شخص نے رشوت لی، ایک شخص نے پیسہ لیا ناجائز طریقے سے، جو لاکھ دو لاکھ اس نے لے لیا، تو آپ کے نظر ان کے رزق میں تو بڑی بار کہتے ہیں رزق نہیں. رزق اسے کہتے ہیں جس سے انسان اپنی آخرت کی تعمیر کر سکے، وہ رزق جس سے انسان اپنی جہنم کا سامان بنائے وہ رزق نہیں ہے، وہ در حقیقت بلا ہے. اور قرآن نے یہ کہا ہے یہ رزق نہیں ہے. جو لوگ مال یتیم کہتے ہیں، کسی کو بیوقوف بنا دیا مال یتیم، ڈاکومنٹس اپنے نام کرا لیے, جناب یتیم کا پیسہ کسی کو بیوقوف بنا دیا, ہوتا نہیں ہوتا, پیسہ اپنے نام, کاروبار اپنے نام, پلاٹس اپنے نام, مال و دولت اپنے نام کر لیا. تو خدا کہتے ہیں کہ جو تم ناحق مال کھا رہے ہو یتیموں کا, یہ در حقیقت آگ ہے جو اپنے پیٹوں میں بھر رہے ہو, یہ رزق نہیں ہے. رزق خدا نے رزق کہا ہے, لہذا یہ تصور نہ رہے کہ جس کے لاکھ دو لاکھ مل گئے حرام طریقے سے مثال کے طور پر, وہ رزق ہے. رزق نہیں, رزق وہ ہے جس سے آخرت کی تعمیر ہوتی ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. ایمان ہونا چاہیے اللہ کے وعدے پر, آخرت پر کہ اللہ نے کہا ہے. پھر عمل صالح, یعنی جو ایمان, جو تھیوری آپ نے ایمان کی صورت میں پڑھی ہے, ذہن و قلب میں اتارا ہے, اب کیا ہے اس کو کہانا چاہیے, اعضاء و جوارح سے ظاہر ہونا چاہیے. بھائی اس کی ایک سادی سی مثال میں دوں, گھر میں پانی نہیں ہے, ٹینک میں پانی ہے, آپ نے مشین چلا دی, اوپر پانی پہنچ گیا, لیکن اگر آپ والو بند کر دیں اوپر کا, ٹینکی کا وہ پائپ جس سے پانی آ رہا ہے, تو کیا آپ کے گھر کے نلکوں میں پانی آ سکے گا؟ نہیں آ سکتا. خوب, ہم نے ایمان تو لے لیا, لیکن جب تک وہ پانی جس طرح نلوں کے ذریعے سے, پائپ لائن کے ذریعے سے گھر تک, گھر والوں تک نہیں پہنچے گا, آپ اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتے. آپ اس ٹنکی کو رکھ کر یہ نہیں کہہ سکتے جناب میں پانی سے مستفید ہو رہا ہوں, پانی میرے گھر میں موجود, پانی گھر میں موجود ہے لیکن اس سے حقیقی استفادہ نہیں کر پا رہے آپ, کیونکہ پانی ٹنکی میں ہے اور ٹنکی کا وال بند کر دیا, اب نیچے نہیں آ رہا پانی. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں پانی سے استفادہ کر رہا ہوں, میں وضو کر سکتا ہوں, غسل کر سکتا ہوں, پاک ہو سکتا ہوں. مثال کے طور پر یہ ایمان جو ہم نے اپنے ذہن و قلب میں بسایا ہے, اس کو ہمارے اعضاء و جوارح کی پائپ لائن سے نکل کر ہمارے آنکھوں سے, ہاتھوں سے, زبان سے, ہاتھوں پیر سے ظاہر ہونا چاہیے تھا. اب اگر نیک عمل نہیں ہے تو سمجھ جائیے کہ ایمان میں کوئی نہ کوئی مسئلہ موجود ہے, کہیں نہ کہیں یہ لائن جو ہے وہ اٹک گئی ہے, جس کی وجہ سے نیک عمل ہمارے اعضاء و جوارح سے صادر نہیں ہو رہے. لہذا جب بھی نیک عمل ہو تو سمجھ جائیے کہ جو ایمان آپ نے اپنے ذہن میں رکھا تھا وہ صحیح تھا, اور وہ صحیح طریقے سے اعضاء و جوارح کے ذریعے سے ظاہر ہوا. درود بھیجیے محمد و آل محمد. ایمان اور عمل صالح دونوں ساتھ ساتھ ہیں, کہیں پر بھی یہ نہیں کہا, بلکہ ایمان وہ تھیوری ہے اور عمل صالح اس کا پریکٹیکل ہے. اور اس کے بعد فرمایا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, ایمان بھی ہو گیا, عمل بھی کر لیا, لیکن دو چیزوں کی ضرورت اور ہے تمہیں, جو تمہیں اسٹرگل کرنے پر, جو تمہاری اسپرٹ کو بڑھانے پر, جو تمہارے حوصلوں کو زیادہ کرنے میں تمہاری مدد دیں گے. وتواصوا بالحق, حق بات کی نصیحت کرو ایک دوسرے. اور یہ تواصوا, دیکھیے وہاں پہ بات شروع تھی ان الانسان لفی خسر, انسان گھاٹے میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے. اب خدا نے کہا کہ دیکھو اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو نا, اب جہاں پر بچانے کی بات آئی, جہاں پر دیکھو وہاں پر ایک تھیوری دی اللہ نے, انسان گھاٹے میں, یہ تھیوری دے دی. اب اس کا پریکٹیکل, اس کا پروسیس کیا بتایا, چار صفات ہوں گی تو بچو گے. اب جب چار صفات دیں اللہ تعالی نے بچنے کے لیے, تو وہاں پر ایک سوسائٹی کا ذکر کیا ہے, وہاں پہ ایک انسان کا ذکر نہیں کیا. توجہ فرمائیے گا, یہ جو اللہ تعالیٰ کا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم, اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہیں بدلے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ان اللہ لا یغیر ما بانسان, اللہ تعالیٰ کسی نوجوان کی, کسی انسان کی, کسی گرل کی, کسی بوائے کی حالت نہیں بدلتے جب تک وہ خود نہ بدلے. اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو جب اصلاح اور نجات اپنے معاشرے میں نافذ کرنا چاہو تو اجتماعی سطح پر, سوسائٹی کی سطح پر, معاشرتی طور پہ اسٹرگل کرو, انفرادی طور پہ نہیں, اس لیے کہ انفرادی طور پر کام نہیں ہو سکتا. اس لیے کہا وتواصوا, جمع ہو کر سوسائٹی بنا کر حق بات کی نصیحت کرو. وتواصوا بالصبر, اور صبر کی تلقین کرو. کیوں صبر کی تلقین, کیوں حق بات کی نصیحت کیوں؟ تاکہ حق بات جو تمہارا نصب الہن, جو تمہارا موٹو ہے, جو تمہارا ہدف ہے, وہ تمہاری نظروں کے سامنے موجود رہے, تاکہ تم اپنے مقصد کو کھونا سکو, تاکہ تمہارا مقصد تمہاری نظروں سے اجل ہو. ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے, ہمیں اہل بیت کے راستے پہ قدم اٹھانا ہے, ہمیں صراط مستقیم پہ قدم اٹھانا ہے. اس کے بعد کہا وتواصوا بالصبر, صبر کرو, کیونکہ اس راہ میں سختیاں آئیں گی, اس راہ میں مشکلات آئیں گی, اس راہ میں تمہیں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جائے گا. لہذا اب صبر کی تلقین بھی کرو, ایک دوسرے کو ہاتھ میں ہاتھ دے کر صبر کی تلقین کرو کہ ہمیں, اب ہم کہتے ہیں جناب ہمیں کیا, جناب ان کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہاں جانے کی جو شہید ہو گئے. ہیں ہماری یہاں اس قسم کے لوگ کہ جو یہ کہتے ہیں ایسے ہیں. گرامی دیکھیے یہ آپ تصور مت کریں کہ آپ یہ کہیں میں بھی اس میں شامل ہوں, میں یہ کہوں جناب میں اہل بیت کا ماننے والا ہوں اور مجھے جو ہے وہ اس طرح شہادت کی موت نہیں آئے گی میں بچ جاؤں گا، نہیں ہے زین گرامی، بلکہ خود آپ کا مکتب اہل بیت کا پیروکار ہونا، آپ کا یہ لباس سیاہ پہننا، آپ کا نعرہ حیدری لگانا، آپ کا قرآن پر پیروی کا دعویٰ کرنا، اہل بیت کی پیروی دعویٰ کرنا، در حقیقت خود دشمن کی آنکھوں کا کاٹا ہے، اور دشمن اسی چیز کو ہدف بنانا چاہ رہا ہے. جو حضرات زیادہ ایکٹیو ہیں ان کو صفحہ ہستی سے مٹایا جا رہا ہے، ڈاکٹرز، انجینئر، لائرز اور اس قسم کی دوسری افراد، ٹیچرز، پروفیسرز، حتیٰ کہ وہ افراد جو مثال کے طور پر جن کی زندگی بھی شاید غیر سیاسی ہو لیکن فورسز میں تھے، سیکورٹی ادارے میں تھے یا دوسری جگہ تھے، تو وہاں پر کیا ہوا کہ ان افراد کو نشانہ بنایا گیا. کیوں؟ ان کا جرم کیا تھا؟ کیا وہ بہت سیاسی تھے، بہت ایکٹیو تھے؟ نہیں، ان کا شیعہ ہونا جرم ہے. اس لیے میں نے کہا یہ تصور مت کیجیے کہ یہ موت ہمارے پیچھے نہیں آ سکتی، موت سب کے لیے آئے گی، لیکن ہم کس طرح اپنے واپسی کا راستہ. اور یہ میں جذباتی باتیں نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کو جناب آپ جو ہے مثلا یہاں بیٹھے ہوئے اور مثال کے طور پر جو ہے قوم جو ہے وہ مشکلات میں گھری ہے، نہیں، ہم سب اس قوم کا حصہ ہیں، الگ نہیں ہو سکتے. لہذا ہم سب کو اجتماعی طور پر حق بات کی نصیحت کی بھی ضرورت ہے اور صبر کی بھی ضرورت ہے، اور یہ چاروں چیزیں کربلا میں موجود ہیں، ایمان بھی، عمل صالح بھی، حق بات بھی، اور صبر کی تلقین ہو، وصیت بھی. بس عزیزان گرامی، اگر یہ صبر نہ ہو، صبر یعنی مشکلات کو تحمل کرتے ہوئے اپنی راہ کو آگے بڑھانا، وہ آپ نے دیکھا ہوگا نا خاصا نوجوان بچوں نے کہ جناب پاکستان کی سب سے اونچی پہاڑی پر ایک مومن گیا تھا ہائکنگ کرتا ہوا، اس نے وہاں جا کر یا حسین کا یا حضرت عباس کا پرچم لہرایا، وہ آپ نے تصویر دیکھی ہوگی، بہت معروف ہوئی تھی، ٹی وی میں بھی اس کا ذکر آیا تھا. خوب، یہ نوجوان جب جا رہا تھا، جب ہائکنگ کر رہا تھا، سخت سردی، مائنس میں ٹیمپریچر، مائنس میں چلا گیا اور وہاں پر یہ آگے بڑھ رہا ہے. صبر کیا چیز ہے؟ صبر ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانے کا نام نہیں، صبر بھاگ کر گھروں میں دبا جانے کا نام نہیں، صبر یہ نہیں کہ اگر کوئی ہاتھ مار رہا ہے، آپ پر ظلم کر رہا ہے، تو آپ کہیں گے جناب آپ ظلم کرتے رہیے، ہم ظلم سہتے رہیں گے، مظلوم قوم ہے، یہ مظلوم کی غلط تشہیر و ترویج کی جاتی ہے. صبر کیا ہے؟ سختی راہ کو تحمل کرتے ہوئے ہدف کی طرف بڑھنا. اب وہی نوجوان جس نے جا کر وہاں پر علم لگایا، مثال کے طور پہ جھنڈا لگایا امام حسن یا امام حضرت عباس کے نام کا، اب سختیاں آ رہی تھیں اس کی راہ میں، لیکن اس کو صبر کے ذریعے سے تحمل کیا اور اپنے مقصد تک پہنچا. صبر یعنی اپنے مقصد تک پہنچو، اور یہی چیز ہمیں کربلا میں نظر آئی. کہیں بھی کربلا کا راستہ رکا نہیں، کربلا والوں نے سفر روکا نہیں، ظلم سہتے رہے، تازیانے پڑھتے رہے، دور پڑھتے رہے، لیکن اہل بیت نے اپنا سفر جاری رکھا، اہل بیت نے اپنا سفر جاری رکھا ہے. اور یہ نہیں ہوا کہ جناب ظلم زیادہ ہو گئے تو خاموش ہو جائیں، ظلم زیادہ ہو گئے تو ہائے حسین کہنا چھوڑ دیں، ظلم زیادہ ہو گئے تو ہائے عباس کہنا چھوڑ دیں. ان ناموں کے پیچھے، ان ناموں کو زبان سے ادا کرنے کے لیے اہل بیت کو اذیتوں کا نشانہ بنایا جاتا تھا، درے مارے جاتے تھے، تماچے لگائے جاتے تھے کہ یہ نام نہ لو، یہ حق و حقیقت کا نام نہ لو. بس عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے کہ اہل بیت نے سخت سخت حالات میں، جناب زینب کے خطبات لے لیجئے، امام سجاد کے خطبات لے لیجئے، انہوں نے اپنا سفر نہیں روکا، کربلا کا سفر جاری، ظلم کو سہتے ہوئے، صابر بنتے ہوئے، حسینیت کا پیغام پہنچانا ہے اور یزیدیت کو بدنام کرنا ہے. یزیدیت کو مٹاؤ، اسے بلا سمجھو، خدا کے واسطے مفہوم کربلا سمجھو. بس یہی وجہ ہے کہ جب امام حسین آخری رخصت کو سکینہ کے پاس آئے تو حضرت سکینہ کہتی ہیں بابا آپ جا رہے ہیں، اور ایک دفعہ گریہ کرنا شروع کی جناب سکینہ نے، امام حسین کہتا لا تحرق قلبی بدمعک حضرتا ما دام من الروح فی جسمانی، اے سکینہ بابا کے سامنے گریہ مت کرو، تمہارے ناسوں سے بابا کا کلیجہ پھٹا جاتا ہے. حسین کتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں سکینہ اور حضرت رباب سے، فرماتے ہیں مجھے وہ گھر پسند ہے کہ جس میں سکینہ اور رباب ہوں، اور میں اپنا تمام مال و دولت ان دونوں کے لیے خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں. کتنی محبت ہے. اب سکینہ گریہ کر رہی ہے امام حسین کے سامنے، لا تحرق پڑے گی قلبی، میرا سینہ پھٹا جاتا ہے، میرا کلیجہ پاش پاش ہو رہا ہے۔ اے سکینہ ابھی نہ رو، ان قریب وہ زمانہ آئے گا جب تم کھل کے رونا، ابھی تو تماچے لگیں گے، جب چادر چھینی جائے گی، جب در چھینے جائیں گے، سکینہ اس وقت رونا۔ اب سکینہ کو الوداع کہا ہے، اب امام حسین علیہ السلام نے رخصت کیا، سکینہ سے الوداع ہوئے، اب سکینہ انتظار میں ہے کہ بابا آئیں گے۔ جب بابا کے زلجنہ کی آواز سنی ہے، یا جواد یا جواد، اے میرے بابا کے گھوڑے، اے میرے بابا کے زلجنہ، ارے یہ تو بتا میرا بابا پیاسا شہید ہوا یا اسے تو گھوٹ پانی بھی ملا؟ سکینہ کو بابا کی پیاس کا بڑا ارما تھا، بڑا انتظار تھا کہ بابا کو پانی نصیب ہوگا۔ سکینہ اسی طرح بین کرتی رہی، اور قداست پاکیزگی کا یہ عالم ہے کہ جب دامن میں آگ لگ گئی تو ایک شقی بجھانا چاہتا تھا، کہا کہ ہم نامحرم کے ہاتھ اپنے دامن پہ لگنے نہیں دیں گے، ہم خود بجھا دیں گے۔ اپنے ہاتھوں سے آگ بجھا دی، لیکن نامحرم کی مدد نہ لی۔ بس عزیزان گرامی، سکینہ اسی طرح زندگی گزار رہی ہیں، کوفہ سے شام، شام کے دربار میں، شام کے بازار میں، اور شام کے زندان میں سکینہ آ گئی ہیں، بابا کو یاد کر رہی ہیں۔ عزیزان گرامی، بچوں کی نفسیات یہ ہوتی ہے کہ بچے جب کسی نئی جگہ چلے جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ ہم کہاں آ گئے، یہ کون سی جگہ ہے، ہم اپنے گھر کب جائیں گے۔ اب یہ ننی سکینہ بار بار پھوپھی اماں سے پوچھتی ہے، پھوپھی اماں ہم اپنے گھر کب جائیں گے، ارے درے زندہ کب کھلے گا، سکینہ اپنے نانا کے شہر کب جائے گی۔ اب دلاسا دے رہی ہیں، سمجھا رہی ہیں، اب ننی بچی کی سمجھ میں نہیں آتا۔ اسی طرح دن گزر رہے تھے، رات کو بچی نے خواب میں دیکھا کہ اماریاں اتری ہیں، آسمان سے جناب زہرا نازل ہوئی اور فرمایا، اے بیٹی سکینہ تو بہن قریب ہماری طرف آنے والی ہو، اب حسین بھی ہمارے پاس ہیں، تم بھی ہمارے پاس آ جاؤ۔ بس امام حسین کا نام سنا، چھوٹی بچی کو بابا یاد آ گئے، ننی سکینہ بیان کرنے لگی، ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا۔ بس حسین گرامی، امام سجاد پہنچے، جناب زینب پہنچی، حضرت رباب پہنچی، مگر بچی خاموش ہونے کا نام نہیں لے رہی، اپنے بابا کو یاد کر رہی ہے۔ ماتم شروع ہوا، مرثیہ شروع ہوا، کوہرام مچ گیا، یزید کی آنکھ کھلی، اس گریے کا سبب کیا ہے؟ کہا کہ اہل حرم کی میں ایک بچی ہے جس نے اپنے بابا کو یاد کیا ہے، وہ سر حسین مانگ رہی ہے، کہا کہ سر حسین لے جاؤ۔ اب سر حسین چلا، زندان شام کے دروازے میں پہنچا، سکینہ نے دیکھا بابا کا سر آیا ہے۔ ایک دفعہ مدتوں بعد بیٹی اپنے بابا سے ملی، سر حسین کو گودی میں لیا، سینے سے لگایا، روایت کہتی ہے اپنے رخسار کو رخسار حسین پہ رکھا، اور ایک دفعہ گریہ کرنا شروع کیا۔ سکینہ کے مرثیہ سنیے، سکینہ کہتی ہے، بابا ارے وہ کون ہے جس نے مجھے کمسنی میں شہید کر دیا، مجھے آپ سے دور کر دیا۔ اس کے بعد چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے حسین کی داڑھی پر ہاتھ پھیرتی ہیں، ہاتھ بالوں میں ہاتھ پھیرتی ہیں، اور کہتی ہے، بابا ارے وہ کون شقی و ظالم ہے جس نے آپ کے خون سے آپ کے سر کے بالوں کو، آپ کی داڑھی کے بالوں کو رنگین کیا۔ اب سکینہ بین کر رہی ہے، تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ سکینہ کی آواز آنی بند ہو گئی۔ سیدہ سجاد نے کہا، بہن سکینہ ارے بابا سے مل لو، بابا آئے ہیں، ارے بڑی مدت کے بعد، شاید امام حسین بھی یہ کہیں، ارے سکینہ ہمیشہ حسین تمہیں اپنی باہوں میں لیتا تھا، ارے سر حسین ہے بدن حسین نہیں ہے۔ سکینہ یہ کہے گی، بابا ارے باہوں میں آ جا، میرے سینے سے لگ جا، آج سکینہ تیرے سینے پہ سوئے گی، آج سکینہ اپنے سینے پہ تجھے سلائے گی۔ بس حضرتارو آواز آنی بند ہو گئی، سید سجاد نے ہلایا، سکینہ کا بدن ایک طرف ڈھل گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ارے ننی یتیمہ، ارے حسین کی غمخوار اس دنیا سے گزر گئی، ایک کوہرام برپا ہوا۔ بس آخری روایت، آپ کی زحمت کو تمام، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، آپ کا اجر اللہ پر، اہل بیت پر ہو۔ بس عزیزان گرامی، جب شام کہ زندہ سے رہائی کا وقت ملا اور اہل بیت جانے لگے، تو ایک دکھیاری ماں قبر سکینہ پہ آئی اور یہ کہتی ہے ہاتھوں کو رکھ کر، اے سکینہ بڑا ارما تھا، اے سکینہ درے زندہ کھلنے کا آرزو تھی، سکینہ ہم جا رہے ہیں، درے زندہ کھل گیا، ارے ہم تمہیں اپنے ساتھ مدینے نہ لے جا سکیں گے، اے شام کی اور تو رات کی تاریخی میں آنا اور ایک ایک شمع روشن کر دینا، میری بچی یہاں سو رہی ہے، ارے حسین کی غمخار یہاں سو رہی ہے، ایسا نہ ہو میری بچی کا دل غم۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. خداوند ہماری عزاداری کو قبول فرما، ہمارے ناسوں کو ہماری بخشش کا ذریعہ قرار دے. خداوند ہمارے ناسوں کے ذریعے سے ہمیں اپنی معرفت کو بڑھانے اور اہل بیت کے راہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. حاضرین مجلس، بانی مجلس کی دینی دنیاوی جائز حاجت قبول فرما. ہمارے مرحومین کو، خصوصاً شہداء ملت اسلامیہ کو، شہداء عزاداری کو، خصوصاً شہید عسکر رضا کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما. خداوند ہمیں قرآن کریم اور اہل بیت کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. خداوند تجھے واسطہ محمد آل محمد کا، حاضرین مجلس، بانیان مجلس کی دینی دنیاوی جائز حاجات قبول فرما. جو پریشان ہوں کی پریشانی دور فرما، جو مقروض ہیں قرضوں کا ادا فرما، جو بے روزگار ہوں روزگار میں برکت عطا فرما. خداوند تجھے واسطہ محمد آل محمد کا، ہمارے نوجوانوں کو علم کے میدان میں کامیابی عطا فرما. خداوند جن بچوں کے شادی کے اسباب و مسکن کے اسباب نہیں ہیں، ان کے اسباب کو مہیا فرما. جن کی گودیاں خالی ہیں، ان کی گودیوں کو آباد کر دے. خداوند تجھے واسطہ جب تک دنیا میں رہیں، واسطہ محمد آل محمد کا، جب تک دنیا میں رہیں، اسی ذکر سے اور اسی عزا سے اور اسی ذکر حسین سے وابستہ رہیں، اور آخرت میں ہمیں ان کی شفا سے محروم نہ فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے نائبین برحق کو طول و عمر عطا فرما. خداوند تجھے واسطہ محمد آل محمد کا، ان مرحومین کے نام لیے جا رہے ہیں، ان کو اس ذکر کے صدقے جواد محمد آل محمد جگہ نہ فرما. ایک دمر سورہ علم کی درخواست، سید علی احسن زیدی ابن مظہر حسین زیدی، سید علی منتصر زیدی ابن ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل